نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آپ دیکھنے کے جمعے کی نشستوں میں ہم قرآن حکیم کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں. مکمل ترجمہ تو نہیں لیکن اکثر آیات کا ترجمہ یا اس کا مفہوم یقیناً ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی تھا کہ جمعے کی نشستوں میں جو خطبات آپ کے ہوا کرتے تھے آپ قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی لوگوں کو کراتے تھے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کا ذکر یوں آتا ہے کہ کان یقرأ القرآن یذکر الناس. آپ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو تذکیر اور نصیحت اور یاد دہانی فرمایا کرتے تھے. چنانچہ اسی پیش نظر الحمدللہ گزشتہ کئی مہینوں سے قرآن حکیم کے یہ سلسلے وار مطالعہ جاری ہے اور اس ضمن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانفال کا مطالعہ شروع کریں گے. گزشتہ جو دو سورتیں ہم نے پڑھی سورہ انعام اور پھر سورہ آراف, یہ دو طویل طویل مکی سورتیں جن کا مطالعہ مکمل ہوا یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہیں. چنانچہ یہ انداز ان دو سورتوں میں ہمارے سامنے آیا کہ دو دو انداز میں چیلنج کے انداز میں گفتگو مشکی مکہ کے سامنے رکھی گئی اور اب پھر دو سورتیں آ رہی ہیں مدنی یعنی سورۃ الانفال اور اس کے بعد سورۃ التوبہ کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں. یہ دو سورتیں جب ذکر کیا گیا کہ یہ مدنی سورتیں ہیں اور ان میں یوں کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدنی زندگی میں جو آپ کی جد و جہد میں نیا موڑ اور مرحلہ آیا جس میں قتال بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے اس موڑ اور مرحلے کے آغاز اور اختتام کا بیان ہے. یعنی اس طرح کہ پورے انفال میں پڑھیں گے انشاءاللہ غزوہ بدر کے حالات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. غزوہ بدر پہلا باقاعدہ مارکا ہے قتال کی سبیل اللہ کے حوالے سے. اللہ کی راہ میں جو جنگ کا مرحلہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا پہلا باقاعدہ مرحلہ وہ غزوہ بدر ہے, اس کا بیان سورۃ الانفال میں ہے. پھر اسی کے اختتام پر یوں کہیے کہ مشرکین مکہ اور بلکہ مشرکین عرب کے لیے ایک آخری الٹیمیٹم اللہ کی طرف سے آیا کہ چار مہینے کی مہلت ہے, یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس آخری الٹیمیٹم کا بیان جو ہے وہ سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات میں ہے جو سورۃ انفال کے فوراً بعد ہمارے سامنے آئی ہے. یوں اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے سرزمین عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا. لیکن یہ دین ساری انسانیت کے لیے آیا. چنانچہ عرب سے باہر غزوہ تبوک کا مرحلہ آتا ہے. سلطنت روما کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا اقدام کا, اس کا بیان بھی سورۃ توبہ میں آئے گا. تو گویا اب مکی زندگی سے نکل کر مدنی زندگی میں جب آپ کی جد و جہد داخل ہوئی جہاں اقامت دین ہے, غزوہ دین ہے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اقتدار کا مرحلہ بھی ہے, اس کا آغاز وہ غزوہ بدر ہے باقاعدہ آغاز, اس کا بیان سورۃ انفال میں, اور اس کی انتہا وہ آخری الٹیمیٹم مشرکین عرب کے لیے جس کا ذکر اگلی سورۃ سورۃ توبہ کے آغاز میں. پھر اسی اللہ کے دین کے غلبے کی ایکسٹینشن ہے, اس کا مزید وسعت پذیر ہونا ہے, اس کا بیان میں سورۃ توبہ میں ان شاء اللہ پڑھیں گے غزوہ تبوک کے زمن میں. یہ رقم ہے جس تسلسل میں اب یہ دو سورتیں ہمارے سامنے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ. آج سورۃ الانفال کا مطالعہ کر رہے ہیں ان شاء اللہ. جیسے کہ کیا گیا کہ غزوہ بدر کے حالات کا تذکرہ اس پر آئے گا, اس بات کو بھی جان لینا ضروری ہے کہ 13 برس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو ہم جانتے کوئی باقاعدہ جنگ وہاں پر نہیں تھی. یعنی یہ تھا ٹکراؤ کی صورت کا معاملہ, مخالفت کا معاملہ, لیکن تلوار اللہ نے بھی نہیں ٹکرائی. یہ مکے کے 13 برس اور 2/3 قرآن مکی صورتوں یا مکی آیات پر مشتمل ہے. اور کن مکی صورتوں یا آیات میں ہمیں کیا کیا بار بار ملتا ہے, اللہ کے لیے صبر کیجیے, فصبر ادبی صبر کیجیے، فصبر وما صبرک الا بالله صبر کیجیے، یہ اللہ ہی کے فضل سے آپ صبر کر سکیں گے۔ فإنک بأعیننا، آپ صبر کیجیے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو یہ صبر کی بار بار ترکیب مکی دور میں کیوں؟ اس کے مقاصد تھے، ابتدا دعوت دینا مقصود تھا، لوگوں کے دلوں کو جیتنا مقصود تھا، اور دعوت کی بنیاد پر جماعت کو بڑھانا مقصود تھا، جماعت کے لوگوں کی تربیت کرنا مقصود تھا، کردار کی گواہی پیش کرنا مقصود تھا، تاکہ معاشرے کی جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی، کیا مطلب، اکثر جو خاموش رہتے ہیں معاملات میں لیکن رائے ضرور رکھتے ہیں، ان کی رائے اپنے حق میں حاصل کرنا مقصود تھا، اور ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ جماعت سکی نہ جائے بلکہ جماعت مضبوط ہو، بڑھتی چلی جائے۔ یہ رخ ہے 13 برس کا بچے زندگی، لیکن مقاصد کیا تھے؟ دعوت کو پھیلانا، لوگوں کی دلجوئی کرنا، اور لوگوں کے جماعت سے شامل کرنا، ان کے عقائد کی درستگی کرنا، ان کے اعمال کی درستگی کرنا، جماعت کو مضبوط بنانا، اور معاشرے کے عظیم اکثری کی سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں حاصل کرنا۔ اس کے بعد ہجرت کا مرحلہ پیش آیا ہمارے دن میں، ہجرت کے دوران ہی قتال کی اجازت آ جاتی سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں، جب آپ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آتے قتال کی آیات آ جاتی، وہ ہم البقرہ میں کر چکے، یہ البقرہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی، قتال کی اجازت بھی آ گئی، قتال کی فضیلت بھی آ گئی، قتال کی تربیت بھی آ گئی سورۃ البقرہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 8 مہمات روانہ کی، جس کا عام طور پر ہمارے بیان نہیں ہوتا۔ وہ 8 مہمات کیا ہے؟ وہ بدر سے پہلے ہے، چھاپہ مار دستے آپ نے روانہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش کو بھی تھریٹ آپ نے دیا ہے، ان کو یہ وارننگ دی ہے کہ تمہاری تجارتی آپ نے محفوظ نہیں رہ سکے۔ میرے قریش کو پڑھتے ہیں رحدت شتائی مفتعی، یہ سردی گرمی کے سفر ہوتے تھے نا، کہا کہ تجارت کے لیے مکہ میں کچھ اگتا تو نہیں تھا، سارا تجارت کا معاملہ تھا، لوٹ مار لوگ کرتے تھے عرب کے اندر، بہرحال ان کی اس لائف لائن تجارت کی شاہراہ چل رہی تھی، اس پر آپ نے تجارتی، اس پر آپ نے جو ہے وہ اپنے دستے روانہ کیے، چھاپہ مار دستے روانہ کیے، 4 میں آپ کسی تشریف لے گئے، 4 میں آپ نے صحابہ میں سے کسی کو امیر بنا کر بھیجا، جس مہینے آپ شریف ہوتے تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے اس کو سریا کہا جاتا ہے، سریا کی جمع سرایا، غزوہ کی جمع غزوات۔ یہ اب آپ نے خود اقدام کیا ہے، آج غیروں میں یہ باتیں نہیں کہیں، لیکن اپنوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے یہ معاذرات آنے رویہ اختیار کر لیا۔ اسلام تو بڑا پیس فل ریلیجن ہے، اسلام تو سلامتی کی بات کرتا ہے، بالکل کرتا ہے بھائی، لیکن سلامتی کا کام کرنے کے لیے جو ڈاکٹر کے بھوت ہوتے ہیں ان کے سمجھانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے اسلام اقدام کا حکم بھی دیتا ہے، زمین سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، جاگرے کا سفایا ہوگا رہے گا نا، ایسے ظالموں جاگرے کے خاتمے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑ جائے تو کی جائے گی، ہمارے دن اس کا حکم دیتا ہے، تو تیس کبھی پائے گا ظالموں کا خاتمہ، یہ بڑی چیز سفارا سمجھنا میں دے دی، سہارے کرنی چاہیے، ایگزٹینس ہونا چاہیے، پیس ہونا چاہیے، اور آج ہمارا بڑا پڑھا لکھا سب کا بیسٹ جو ہے وہ انسپائرڈ ہے، ہر ایک مثال لیجیے، چیز برداشت ہونی چاہیے، کوئی رسول کی سامنے گستاخی کرے برداشت کرتے تھے، جگہ بھی ہو کوئی کسی کے بارے میں تعلیم کرے، کوئی میں تعلیم رہی ہوں میں برداشت کر رہا ہوں، سب گورنمنٹ نہیں تو ٹائم سب سے سبق نہیں آ جائے تو بیسٹ خدا تحریر ہمیں دے گی، جو خدا رسول نے ہمیں بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سالوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کسی ہم کسی روی کی شان جائے وہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہمیں 30 فل میں بنا اسلام بڑا 30 فل ملے جائے، ارے بھائی ہے، لیکن 30 فل آنے کے لیے ختم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی تو چیز آئے گا، کبھی تو سلامتی آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت تیار ہوئی، فیزبل ہوئے، تازدار ہوئے، رب کی طرف سے اجازت بھی آ گئی، قتال کا حکم بھی آ گیا، تو آپ نے چھاپہ مار دستے روانہ کیے ہیں، ایک آخری مہم کے اندر ایک جھڑپ بھی ہو گئی, ایک مشرک بھی مارا گیا اور بات اب جتانے کی نوبت تک آ گئی, پر بات اور آگے بڑھی اور وہ غزوہ بدر کا مرحلہ بھی پیش آیا جس کی تاریخ مختصر ہمارے علم تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے پیچھے نکلے تھے. وہی جو ابو سفیان کا قافلہ تھا, ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تو بعد میں جا کر ایمان لائے, لیکن بات یہ ہوئی کہ وہ قافلہ تو بچ گیا اور اس قافلے نے جب خطرہ محسوس کیا مشرکین کے تو انہیں مکہ میں کہلوا بھیجا, بھائی تو مسلمانوں میں لوٹنے کو آ گئے. اب ہوا کہ 1000 کا لشکر وہاں سے چلا آیا مشرکین مکہ کا, ابو جہل بھی بڑے بڑے سردار آنے قریش بھی ہیں, ناچتے گاتے کھیل کودتے آ رہے ہیں اور جو ہے وہ مسلمانوں کو تباہ تباہ ان کے دماغوں کے اندر موجود ہیں, انتخاب کر لیں گے. بالکل اللہ کے رسول جب نکلے تھے تو کوئی جنگ کا تو ارادہ تھا نہیں, وہ تو قافلے کے اوپر آئے ڈالنا مقصود تھا, تو کوئی خاص جنگی تیاری تو تھی نہیں. 213 کی تعداد مشہور ہے, 70 روٹ ہے, یہ گھوڑے آ چلوا رہے ہیں, مشکل یہ ہتھیار مسلمانوں کے پاس. لیکن کیفیت یہ ہو گئی کہ بابو سفیان والا قافلہ تو نکل گیا اور اب مجھے کس سے نہیں ہے, یہ 1000 کے لشکر سے اور مدبیر ہوئی ہماری علم ہے. اور 313 جن کے ساتھ اللہ کا وہ غالب آئے 1000 کے لشکر پر, 70 ان کے مارے گئے, مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے, 70 کے قریب ان کے جو ہے وہ قیدی بھی بنائے گئے اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. یہ غزوہ بدر یقیناً ہماری علم ہے, اس پر قرآن میں تذکرہ اس مقام پر سورۃ الانفال میں ہے, کچھ ابتدائی آیات میں بھی ہے اور کچھ جب 10ویں پارے کا آغاز ہوگا وہاں پر اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی, تو اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. اب آئیے سورۃ الانفال کا آج مطالعہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول, آپ فرما دیجیے انفال تو اللہ اس کے رسول کے لیے, نفل کی جمع انفال. کیا مطلب؟ اصل تو جب یہ مقصود ہوتا ہے دشمن کو حرام ہے, ہار گئی کچھ مال مل جائے جو ہار گیا اس کا تو یہ اضافی شے ہے, اس لیے مال غنیمت میں یہاں کیا کہا گیا؟ نفل کہا گیا, اور نفل کی جمع انفال بتا دی گئی. تو بتایا یہ کیوں مسئلہ پیش آیا؟ پہلا باقاعدہ مال کا ہوا, پہلی مرتبہ جنگ ہوئی, صحابہ کا انداز کتنا پیارا, یہ مال آگے کیا کرے, اپنی مرضی نہیں چلا رہے, اللہ رسول سے معلوم کروا رہے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے اس کا ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ہے جس سے ایک یہ بات سامنے آئی کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اپنی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر دو یہی سے حکمت معلوم ہوئی کہ قرآن یکدم کیوں نہیں دیا گیا, پورا 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 کر کے 23 برس میں کیوں دیا گیا؟ کیونکہ قرآن کی بنیاد پر ایک معاشرہ تعمیر کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ اس معاشرے میں ایک پوری نسل گزر جائے اور جس جس موقع پر جس جس مرحلے پر جس معیت کی ضرورت ہے مسئلہ ہے اس سے متعلقہ ہدایت عطا کر دی جائے. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ پورے معاشرہ تعمیر ہوا 23 برس میں, اس معاشرے کی تعمیر کے دوران جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے چلے گئے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کر دیا. اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی, اگر ہم چاہتے کہ قرآن کی عملی شکل ہمارے سامنے آئے تو اس کا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اگر ہم چاہتے کہ قرآن کی بنیاد پر ایک معاشرے کو دیکھیں تو حیات ایسی ہوگی صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تب تو پتہ چلے گا کہ اللہ کیسا انسان ہمیں بنانا چاہتا ہے, تب تو ہمیں معلوم ہوگا قرآن جیسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے. یہ ایک اور حکمت ہمارے سامنے آئی, جیسے جیسے حالات پیدا ہوئے, مسئلہ پیدا ہوا, سوال سامنے آیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ گئی. یہ حکمت بھی ہمارے سامنے آئی کہ قرآن کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے کہ کتنا حصہ کتنا ہے, کس کا حصہ کتنا ہے, وہ آگے چل کے آئے 41 پہ آ جائے. کیا کہہ دیا گیا؟ سارا اللہ رسول کا, تاکہ کوئی توقع کوئی امید باقی نہ رہے کہ ہمیں کچھ ملے, تاکہ یہ تربیت ہو جائے کہ تم مار کے نہ بہتر آئندہ کبھی رہا, کہ بھائی وہاں غنیمت بھی تو ملتا ہے, پیسہ بھی تو ملتا ہے, جائیداد بھی تو مل جاتی ہے. نہیں, یہ مقصود ہونا ہی نہیں چاہیے. میدان میں آنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مار مل جائے وہ بائی پروڈکٹ ہے, وہ سیکنڈری نالج کی شے ہے, وہ اضافی معاملہ ہے. یہاں یہ تربیت کرانا مقصود تھا, یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے بات پوری کر دی, سب کچھ اللہ رسول کا ہے. آئے تاریخ آئے گی وہاں بتا دیا جائے گا کس کا کتنا حصہ مقدر ہے. فرمایا کہ تقوا, اللہ کا تقوا اختیار کرو, وہ اپنے ہوگا تو نہیں, تم آپس کے معاملات کو درست رکھو. یہ وہ ہے اس لیے قیمتی ہدایت جس کی آج اس ہماری قوم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں نے آپ سے جملہ شیئر کیا تھا کہ 72 برس پہلے ایک قوم کو ایک ملک کی تلاش تھی. یہاں سندھی بھی تھا, بلوچی بھی تھا, پٹھان بھی تھا, مہاجر بھی تھا, پنجابی بھی تھا, یہاں دیوبندی بھی تھا, بریلی بھی تھا, اہل حدیث بھی تھا, سارے تھے. یہ ساری ایک قوم تھی جس سے ملک کی تلاش تھی کہ اللہ یہ سب سے زمین عطا فرما دے جہاں تیرے دین کو قائم کریں گے, تیری اطاعت کریں گے, تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. ایسے ہی ہے نا بھائی, آج 72 برس کے بعد ایک ملک کو ایک قوم کی تلاش, وہ قوم جو پنجابی نہ ہو, جو بریلی نہ ہو, جب آگے نہ ہو, جب تبدیل نہ ہو, جب سنگیا بجٹی نہ ہو, وہ اللہ رسول کی بنیاد پر ایک امت بجٹری جس طرح کے چکر لگا پڑی ہے جن کا تعارف مسلمان والا تو تھی جس پر ملک کی تلاش تھی. اللہ نے سب بھائی کو قبول کیا لیکن آج اس ملک پر ایک قوم کی تلاش تھی. تین دن میں تیرہ سترہ اٹھارہ کو بیلنس بجے کی راتیں گر گئے اور مسلمان ہو اور ان کے معاملے والے کہیں مسلمانوں میں بھی آئے ہو تو سوچی چاہ رہے تیار کرو واپسی اور جہاں تک بھائی لکھو اپنے آپس کے معاملات کو درست رکھو. ایک اور جگہ قرآن کہنا کہ تم نے یہ نہ کیا تمہاری ہم تمہاری کا محروم لباؤ کے قرآن وہاں کی جیوری میں بدل ہماری معصوم بہن کو جو ہے وہ 60 سال کی سزا دینے پر تم اور آپ ہمارے قرآن باہر کریں ان کی زبان سے کچھ نہیں کر سکتے. آپس کے معاملہ درست ہے وہ اللہ کے کپڑے ہمارے دلوں کے اندر, اور جب یہ ہے تو ساری دنیا مل کر ہمارے خلاف حملے کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے مبارکہ واضح طور پر موجود ہے, فرمایا تک اللہ کا سفر اختیار کرو, آپ کے روزہ کا دئی نکل اپنے آپس کے معاملات کو درست رکھو, واضح اللہ و رسول ہوں ان کن تم مقیمین, اگر ایمان والے ہو تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. ایمان تمہارا ہو سکتا کہ تم اطاعت کرتے ہوئے دکھائی دو اللہ کی, اطاعت کرتے ہوئے دکھائی دو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا براس معاملہ کیا ہے, اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی اور رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی تو چاہے گا ایمان ہے تمہارے پاس. ایمان اگر دل میں ہو تو لازمن اس کا اظہار عمل میں دکھائی دے گا کہ ہاں یہ بندہ اللہ کو ماننے والا ہے, یہ بندہ رسول کو ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری آیت میں ایمان کی کیفیات کا بیان ہے, اگر واقعہ حقیقی ایمان دلوں میں ہو تو اس کا رد عمل کیا ہوگا, اس میں آدمی کے وجود میں کیا کیفیات دکھائی دیں گی. فرمایا ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, بلا شبہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل صاف ہوتے ہیں. دنیا کے چند معذرت کے ساتھ چند روپوں پہ کمانے والا ہے تو سر اس کے سامنے کھڑے ہو تو ٹانگے کٹاتی ہیں لوگوں کو, ایسا جو کھانے کے اندر بیٹھا ہوا تو ٹانگے کاپتی ہیں اس کے سامنے, تو بڑا آ گیا تو اس کے سامنے ٹانگے کاپتی ہیں. قرآن کی کیا چال آتی پورے قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے جب جاتا پھٹ جاتا ریزا ریزا ہو جاتا. ہمارے آنکھوں میں کبھی آنسو آتے, ہمارے دل میں کبھی بہن کے کھڑے ہوتے, کبھی دل میں اللہ کی یاد تک کافنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگر ہاں تو یہ ایمان ہے, اگر نہیں تو دیکھنا پڑے گا ایمان ہے بھی. قروب ہو جب اللہ کا ہوتا تو ان کی دل صاف اٹھتے ہیں. وہ اجازت ایمانا, اور جب تک ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. تلاوت ہو ہی رہی ہے کہ نہیں بھائی, پہلی بات اگر ہو رہی ہے تو باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ نہیں, دوسری بات اگر باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہے تو سمجھ ہو رہی ہے کہ نہیں, تیسری بات کوئی ایمان میں ایمان میں اضافہ ہوگا. قرآن کی بات تو درست ہے نا, ہمارا رویہ کیا ہے, ہم تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے,
بقاعدہ کرنے کے نہیں کرتے, سبق سے کرنے کے نہیں کرتے, سبق کے ساتھ کرنے کے نہیں کرتے, اس یقین کے ساتھ کرنے کے نہیں کرتے کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا, یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. قرآن سے کہنے کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اب ساری بے عدم بے عملی بد عملی پتا اس کی بنیاد میں لگے کیا ہے؟ اور پھر خدا دل میں نہیں, یعنی ایمان دل میں نہیں, کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب بتا دی, قرآن سے ملے, قرآن کی آیات سے ملے. اللہ نے بقاعدگی کے ساتھ سمجھ سمجھ کر کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے نور سے روشن و منور فرمائے. فرمایا وعلی ربہ یتوکلون, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اچھا ایمان اگر ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا. ابھی ایسے فرمایا تو مکین نے الذین یقیمون الصلاۃ, وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان کا ایمان محرک دکھائی دیتا ہے, متحرک دکھائی دیتا ہے. محرک اس بات کا کہ حرکت کریں گے, اور متحرک اس بات کا کہ انسان ثبوت پیش کرے گا کہ اللہ کے ماننے والے ہیں. ابھی تو جمعے کی نماز کے لیے آئے گئے ہیں, اب سب کے پتہ چلے گا نا. اگر قدم نہ اٹھے تو اس کا کیا مطلب؟ اس بات کو یقینی کرنا سب سے بڑا. اگر قدم نہیں اٹھ رہے تو کیا علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کامیابی والی صحیح نہیں کرنا چاہیے. بڑے یہ پکار کس کی طرح سے لوگ بیٹھتے ہیں سب سے بڑا ہمارے کام کرنے کی طرح یہ کام کر اگر قدم نہیں اٹھ رہے اس کا مطلب اللہ کو ایمان نہیں, یقین نہیں کہ کامیابی اپنے بڑے اس پر میں کامیابی کہتا ہے. تو شاید نوٹ بنانے کو, اچھے مارکس سے گین کرنے کو, اچھا پروفٹ میکنگ بزنس اور بڑھانے کو ہی شاید ہم کامیابی سمجھ رہے. تو ایمان ہر خوش ہے, دکھائی دے گا عمل کو. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کو پتا ہے کہ مومن ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد کرتا, یہ ظلم نہیں کرتا کسی پر, یہ ڈر نہیں کرتا کسی پر, زیادتی نہیں کرتا کسی کے ساتھ, جھگڑا نہیں کسی کو, بات نہیں کرتا کسی کے ساتھ, نمبر ضائع نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, ریل نہیں کرتا, بڑا بڑا نہیں کرتا, پڑھنے کے ساتھ جڑا رہتا ہے. یوزی کے محفل میں نہیں ہوگا, پڑھنے کے محفل میں ہوگا. پتا چلے مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جائے. اور فرمایا جو ہم نے ادا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیوں خرچ کریں گے بھائی؟ ایمان ہے جو ابھی لگا رہے اس کا ملے گا اجر ان شاء اللہ, جو اپنے اوپر لگا رہے اس کا دینا پڑے گا جواب. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, لازمت في قيامت دن نعمتوں کے مطابق سوال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی, آپ نے واپس آ کر پوچھا کیا بچ گیا؟ اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دستی کا گوشت لگ گیا. پسند تھا اللہ کے رسول, فرمایا کہ نہیں, جو دے دیا وہ بچ گیا, اور جو بچا لیا ہم نے روک لیا وہ خرچ ہو گیا. جو ہم نے بچایا وہ ہوا خرچ, کیونکہ اس کا جواب دینا ہوگا. اور جو دے دیا اللہ کے بندوں کے لیے اللہ گرا ہمیں وہ بچ گیا, وہ کہاں ملے گا؟ انشاءاللہ آخرت کے اندر. یہ تب تک برائی مانگ اللہ نے اس جذبے کا کچھ حصہ عطا فرمائے. ہمیں مارو زخنا ہوئی ان سے فون, اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں. آیت نمبر 4 نے کہا اولئک ہم المؤمنون حقا, یہ پکے ایمان والے ہیں جن کے دل اللہ کی یاد پر قائم ہوتے ہیں. اللہ کی یاد, اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہو, جن کے اعمال میں ایمان دکھائی دیتا ہو, یہ پکے ایمان والے ہیں. اور ان کا ایک روپ اس صورت کے آپ میں آئے, یہ 70 آیات ہیں, 74 بھی آیت میں آئے گا. اللہ کی راہ میں ہجرت بھی ہے, اللہ کی راہ میں جہاد اس کے دین کی جد و جہد اور محنت بھی ہے. ایمان تو خوش ہے کہ حرکت بندے کی زندگی میں دکھائی دے, اس حرکت کو قرآن جہاد میں بھی سبیل اللہ قرار دیتا ہے. اللہ کی راہ میں جد و جہد, ایک قتال ہے جنگ, وہ بھی ایک کے اندر جب اس کی محبت اور ضرورت پیش آئے, لیکن جہاد کی سبیل اللہ جد و جہد اللہ کے دین کے لیے, اس کی دعوت پر, اس کے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے, دن کے باتنے کے لیے, اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد, یہ ہمیشہ ہوگی جہاد کی سبیل اللہ. یہ ایمان کا اظہار عمل کے اندر ہے جو اس صورت کے آخر میں بھی آئے گا. گویا حقیقی ایمان والوں میں کون ہے؟ یہاں بتایا گیا ہے نمبر 2, 3 اور 4 میں, اور اس صورت کی آخر سے پہلی والی آئے 75 آیات ہیں, 74 بھی آئے تھے, ان کا بیان ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے. آیت نمبر 5 میں غزوہ بدر کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں. آیت نمبر 5 میں بتایا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تو حق کے ساتھ آپ کو اپنے گھر سے نکالا, آپ اور آپ کے صحابہ تو گئے کس کے پیچھے, وہ تجارتی قافلے کے پیچھے, لیکن اللہ نے بامقصد طور پر نکالا تھا. کچھ لوگوں کی بات ناپسند لگ رہی تھی لیکن اللہ نے بامقصد طور پر نکالا. وہ مقصد کیا تھا؟ آیت نمبر ابھی آگے چل کے ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے. وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا, ان شاء اللہ بھی ذکر آگے چل کر وہ آئے گا. آیت نمبر 6 میں بتایا گیا کچھ لوگ مسلمانوں میں تھے جن کی بدنیت ہی نہیں تھی, جو ابھی اسلامی خانہ خان کی مبیر ہو, کچھ ان کے دل میں خیال آیا کہ ابھی باقاعدہ کوئی جنگ تو انہوں نے چھیڑی نہیں تو ہم تو ان سے لڑنا شروع کر دیں. کچھ ذرا ناپسندیدگی کی بات وہاں پر آ رہی تھی, کچھ لوگوں کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ موت کا مرحلہ پیش آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا آیت نمبر 7 میں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا, ایک حصہ تھا وہ سفیان کا, وہ نسبت آسان تھا, اور دوسرا حصہ وہ ابو جہل کا, اسے تو مجبور ہی رہنا ہے. فرمایا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ وہ گروہ مل جائے جس سے کانٹا نہ لگے, کونسا والا؟ تجارتی قافلے والا. لیکن اللہ کو سوال جا رہا تھا, اس آیت نے فرمایا فیرید اللہ حق کبھی کلماتی ہی, اور اللہ کو چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات اپنے فیصلوں کے ذریعے حق ثابت فرما دے, بدل چاہتی ہی اور کافروں کی جڑ کاٹ دی. آیت آگ نے کہا حق اور تاکہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت فرما دے, یوم باطل اور باطل کا باطل ہونا ثابت فرما دے, بھلو کری حل مجرم اوم چاہے مجرمین کتنے ہی ناپسند کرے. تو اللہ کا یہ منصوبہ تھا کہ حق اور باطل کا فرق ہو جائے. یہ تجارتی قافلے والے معاملے میں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, یہ تو تبھی ہوتا کہ مجبور ہوتی, ٹکراؤ ہوتا اور پھر جھگڑے کے ہوا, تبھی حق اور باطل کا فیصلہ ہو سکتا تھا. آپ نے فرمایا آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لیے آپ دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی, اور اللہ نے فرمایا ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, لگاتار آنے والے 1000 فرشتوں کی مدد کر دوں. کتنے ہیں سامنے؟ ہزار ہے, ہزار نہیں مسئلہ کیا ہے؟ ادھر صحابہ کا تفکر کس پر تھا؟ اللہ, اللہ کی مدد بھی آ گئی, بشارت بھی آ گئی, مدد بھی آ گئی. ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ یقین نہیں, کیا دعاؤں کی کمی ہے؟ 30-30 لاکھ 40-40 لاکھ لوگوں نے حج میں دعائیں کیا ہوں گی امت کے لیے؟ یہ کرے مسلمان جمعے کی نماز میں آتے ہیں دعائیں نہیں کرتے ہوں گے, تو کمی ہے کیا ہوں؟ کیوں نہیں, کیوں نہیں بتائیں گے؟ ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہو رہے, یقین کی کمی, ایمان کی کمی, اللہ کا توکل کی کمی, اللہ کے دین سے دوری. اگر آپ مجھے اجازت ہے معاف کیجیے گا, دین سے تو بدلا ہمارے گھر میں جو ٹوٹے ہوئے سکتا ہے, اللہ کے حکم ٹوٹے ہیں تکلیف نہ ہو, پھر جو ہے خدا نہ کرتا کسی کا ٹینشن ہو جائے, اللہ کا پورا دین مغلوب ہے, اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. پورے دیش سے کن سے؟ جو اس کے دین کی مدد کرے, اس کے دین کی مدد کرے, لگائیں گے لگائیں گے اللہ نے ان کی مدد کی, جنہوں نے کیا اللہ کی طرح کا نرمال کرے. ان شاء اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 5 میں تمہاری مدد کرے گا, سب تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. دین کے ساتھ مدد سے ہمارے ہم کتنا کے بارے میں کام کو دے رہے ہیں, کتنا کرنے کے نیچے جتنا گھر کو نہیں دے رہے, سوچے گا ہمارا مشورہ بچے میں پریشانی ہو, ہماری کسی پارٹی کے سمجھا رہے ہیں پریشانی ہو, اللہ کے دین کی پریشانی ہو, اس سے مدد نہیں آ رہی. دوسری طرف مسلم دوسری طرف کا دوسرا بنانا کا فرق دوسری طرف رضی اللہ عنہ. سوچیے نا, اپنا گھر چھوڑا, اپنے بابا کو چھوڑا, اپنی دیدی اور سب کو چھوڑ دیا, تو دین کا پتہ ہوتا ہم تو فجر کی نیند چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ کی رات کو ٹکا دینے کو تیار نہیں. کیسے مدد آئی گئی ان کے ساتھ آئی؟ اللہ نے کہا ایک ہزار کیا مطلب اللہ کی رات کو مسئلہ نہیں. یہ امریکہ کا سب کا ایک ہمارے سامنے ہمارے ساتھ اللہ نے سب کا ایک بتائی جو ہماری کوئی دنیا میں نہیں اللہ کے سامنے کی کیا حیثیت. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم کیا جو ہے ہر جمع میں سنتے ہیں قرآنی حسبت تم مجھے یاد کرے میں تمہیں یاد کروں گا قرآنی حسبت تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ان معاملات سے ہمارا تو اللہ کو یاد کرے رجوع کریں اللہ کی طرف نہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم اس کے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں, ہم اس کے دین کے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں, یہ اصل مسئلہ ہمارا. اللہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ دے, یہ ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی اللہ سمجھ دے, اللہ ہماری عوام کو مجھے اور آپ کو بھی سمجھ پا سکتا. یہ ہمارے مسئلے کا اصل حل. جو اس کی مدد آئے گی جب اس کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے اس کی مدد ان شاء اللہ آئے گی اور ہمارے مسئلے حل ہوں گے. فرمایا کہ ہدایت نہیں دوں گا, لیکن آیت نمبر 10 میں بھی کہہ دیا وما جعل اللہ الا بشرا لکم وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. یہ اللہ نے جو بتایا بشارت کے لیے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. اللہ ہزار بھیجے بغیر بھی کافروں کو ختم کر سکتا ہے. ہزار کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تمہاری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں بتا دیے تمہارے رسول کے ذریعے, ورنہ اللہ کو ہزار بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں. سورہ یاسین پڑھیے, جب سے یہ سب آرا شروع ہوتا ہے نافرمان قوم برباد کی گئی. اللہ نے کہا ہم نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا, ایسی ترکی بنانے کا ختم کر دیا ان کو, کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. لیکن کس لیے ہٹا دیا؟ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. اصل بات کیا ہے؟ وَمَن نَصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد تو فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ. بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اس کے بعد سورۃ طہٰ کے دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک اونگ طاری کر دی, ہر کسی نیند نیب جس انگلش میں کہا جاتا ہے, تاکہ مسلمان فریش ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی تاکہ تمہیں اللہ اس سے پاک کر دے جس کو غسل کی حاجت ہو, وضو کی حاجت وہ بھی ہو جائے, اور تاکہ اس سے شیطان کی ناپاکی دور ہو جائے. یہ برکت والی بارش برسا دی, رحمت کی نا اللہ کی طرف سے. اللہ کی رحمت آ جائے تو شیطانی مسئلے دور ہو جائے. اگر کسی نے کوئی کمزوری آ رہی تھی, کوئی ناپسندیدگی آ رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا. مزید اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو اللہ مضبوطی عطا فرما دے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیکنیک واپس استعمال فرمائی وہ بہت عمدہ تھی. آپ نے جگہ ایسی لی کہ جہاں جب بارش ہوئی تو وہ جگہ پکی ہو گئی, اور مجرمین کے لیے وہ جگہ چھوڑی کے وہاں پر کیچڑ ہو گئی, مسئلہ ہو گیا ان کے لیے. جگہ آپ نے ایسی مقرر فرمائی کہ جب صبح ہو تو سورج آپ کے اور مسلمانوں کے پیچھے ہو اور مشرکین کے چہروں پر ہو, تاکہ ان کو مشکل پیش آئے. یہ پورا ایک تھیم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تکنیک. کیا کچھ آپ نے طریقے کار ہر موقع پر, بدر میں علیحدہ ہے, احد میں علیحدہ ہے, احزاب میں علیحدہ ہے, فتح مکہ کے موقع پر علیحدہ ہے, یہ پورے باغ اور پوری فیلڈ ہے. کیا کوئی ٹیکنیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی معاملات کے اندر اختیار فرمائی. اس کے بعد آئے نمبر 12 ہے, اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے خطاب. لڑ مسلمان لڑ لیجیے زمین پر, لیکن اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے. کیا کہہ کے بھیج رہا ہے؟ انی معکم, اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ فرما رہے ہیں سب بت الدینہ عام عموم, تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. تو بھائی یہ بھی تو یاد رکھے, جب ہم اللہ کے ساتھ ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. فرشتوں کو بھیجے گا, فرشتے کام کریں گے, فرشتے پرچار کریں گے, فرشتے قتل کریں گے مشرکین کو. جب تو بات کو حدیث میں مسلم شریف کی ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مشرک میرے سامنے مارا گیا, کسی گھوڑے کی بھی مجھے آواز آئی, کسی مارنے والے کے مارنے کی مجھے آواز آئی, لیکن پتا نہیں چلا کہ اس کو کس نے مارا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فرشتے آئے تھے تمہاری مدد. یقین کریں تو ہم انہیں چکروں میں ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اس زمانے میں جائیں تو ہمیں جو تھا ہم یقین کا لشکر سب کچھ تھا, اس پر جو ہتھیار تھے جو کاغذات تھے سب کچھ ان کے پاس, اور ہمارے مقابلے میں 300 دیا جو سولر آپ کر رہے سب کا روپ کیا ہے نہ مجھے رہا, لیکن پہلے بتا دیتے ہزار والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے, 313 والوں کے ساتھ اللہ ہے, جو ہے کتنی ہزار کے رشتہ کیا آج اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ سوال ہے میرے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں, مسلمانوں کے ساتھ قدم رکھنا, فرمایا کہ ان قریب کفار کے دلوں میں اللہ فرماتے میں روک ڈال دوں گا, پھر تم ان کی گردنوں کے اوپر ضربے لگانا اور ان کے ایک پورے کے اوپر ضرب لگانا. اب اللہ کفار کو مار پیٹ کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما رہے, کتنے فرشتے؟ 1000 ہی ہزار بھیجیے اللہ تعالیٰ, 1000 کے لکھنے پہ ہزار فرشتے اللہ نے بھیج دیے. کیوں؟ آیت نمبر 13 میں بتایا اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ کی سخت مار ہوگی, سخت سزا ہوگی ایسے شخص کے لیے. آیت نمبر 14 میں بتایا گیا مشرکین کو یہ تو تمہاری سزا ہے یہاں کی, اور آخرت کی سزا اس سے زیادہ شدید ہوگی جہنم کی آگ کے اندر. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کرنا. آیت نمبر 15 میں ایک اہم ہدایت مسلمانوں کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم الذین کفروا, جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو, زحفاً میدان جنگ میں, فلا تولوہم الادبار, پیٹ نہ پھیرنا. اب آگے وہ میدان میں بہتر مقابلہ ہوگا, یہ شہادت ہے, اس سے بڑھ کر رتبہ کیا, یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری نصرت ہو جائے, کبھی مل جائے گی تمہیں. حدیث بخاری شریف کی, سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, جن میں ایک یہ ہے کہ مقابلے کے میدان سے جو تیر پھیر کر بھاگ جائے. اللہ ہمیں وہ محنت کرنے کی توفیق دے کہ باطل کے مقابلے پر ہم میدان میں آ سکیں. پہلے وہ محنت تو ہو, وہ اجتماعیت تو ہو, وہ تربیت تو ہو, وہ خوف خدا کرنے ہو, اور جب مقابلہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. آیت نمبر 16 میں بتایا گیا کہ جو ایسے دن میں جبکہ جنگ ہو رہی ہو تیر پھیرے گا, تو فرمایا کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ بہت بری جگہ ہے جہنم. ہاں یہ بتا دیا گیا آیت نمبر 16 میں, پیچھے ہٹنا بھاگنے کے لیے نہ ہو, یا تو ساتھی کہیں پیچھے رہ گئے ان سے ملنے کے لیے ہو, یا کوئی جنگی ٹیکنیک ہو کہ پیچھے ہٹ کر آگے ساتھ پیچھے ساتھ مقابلہ کروں گا, وہ تو حیرت کی بات نہیں, لیکن وہ پیچھے پھیرنا بھاگنے کے لیے, اس کے لیے پھر اللہ کا غضب اور جہنم کا ڈراوا یہاں پر سنایا گیا. آیت نمبر 17 بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی محنت کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے. فرمایا پلم کب کلو ہوں پتل ہوں, مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیے, 70 مارے گئے جن میں ابو جہل بھی تھا, جس کو امت کا فرعون کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تم نے 70 قتل کیے, تم نے قتل نہیں کیے, ولیکن اللہ قتلہم, اللہ نے ان کو قتل کیا. اور اللہ کے رسول سے خطاب صلی اللہ علیہ وسلم, ولیکن اللہ رمی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی آپ نہیں دے گی تھی, مٹی بنوانے دے گی تھی. ایک موقع آیا اللہ کے رسول نے مٹی آپ نے دی, بیمار بھی کہہ کر آپ نے خوب ماری, وہ مشرکین کی آنکھوں میں اڑا دینا چاہا گئے اور پھر مسلمانوں نے قتل کیا مشرکین کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی, مٹی سے اللہ نے پھینکی. اور ذرا غور کیجئے, عالم اسباب اور عالم ظاہر میں میدان جنگ مسلمان لڑے تھے کہ نہیں؟ لڑے تھے. اللہ کے رسول نے ہاتھ میں مٹی لی, خوب کاری ماری, اللہ کہتے تم نے قتل نہیں کیا, میں نے قتل کیا. اللہ کہتے آپ نے مٹی نہیں پھینکی, میں نے مٹی پھینکی. مطلب کیا؟ جب بندہ اللہ کے دین کی محنت کرے گا تو یہ محنت کتنی مبارک ہے, تو بس لازم اتنی مبارک ہے کہ اللہ اس محنت کے ان احمال سے اپنی طرف نسبت دے دیتا ہے کہ تم نہیں کرو گا. اس سے بہتر اللہ کی طرف کا کوئی سفر ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی درجہ ہو سکتا ہے کہ اگر گندے کا کام ہے زمین کا اور اللہ فرمارے کے گھر کا کام؟ کیوں دین پر اللہ کا ہے, میرے حافظ ہو رہی ہے راجنے گا پھر اس کا ہے, لیکن اخبار کے تحت یہ ایمان والوں نے کام کرنا ہے. اور اللہ کتنا پیارا خطاب کرتا ہے, ہمارا منہ اور ہماری حیثیت کیا ہے, اللہ کیا کہتا ہے دیکھیے. قرآن نے کہا سورہ افواہ آیت نمبر 14 میں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے مددگار, اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے, وہ یہ کام اپنے لیتا ہے, وہ جو چاہے کہے, جو چاہے کرے, نماز جو چاہے کرے, وہ چاہے تو کہہ سکتا ہے. تو اگر میں دین کی محنت کرتا ہے, رسول کے نکل میں شامل ہو کر جو کرتے ہو, تو میرے مددگار جو چاہے گا. اور یہ تم نہیں کہہ رہے کر کے میں کر رہا ہوں, یہ کہا جا رہا ہے. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. مسلمانوں کو نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا, اور نبی نصیحت نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. مزید فرمایا تاکہ اللہ عمدہ انعام اہل ایمان کو عطا فرمائے, سننے والا جاننے والا ہے. اور آیت نمبر 18 میں بتایا گیا کہ کفار ان کا معاملہ تو یہ کہ اللہ ان کی چال کو, ان کی سازشوں کو ناکام فرمائے گا. آیت نمبر 19 میں ذکر ہے کہ اگر ان تک تب سے ہو فقط جا کو ملک, اگر تم فیصلہ چاہتے ہو مشکل نے مکہ میں فیصلہ آ چکا, اب جہاں بھی کہا گئی تھی دعائیں کی تھی, دعا اگر اس شخص نے بھائی اور بیٹے کو جدا کر دیا, بھائی کا بھی اسے جدا کر دیا, بات تو صحیح ہے نا, ہے کہ نہیں, یہ دعوی کی رہتی ہے کیا بچہ تھا جس کے خلاف سختی بھی دنیا پر ہے. اللہ کو کوئی پارٹی ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان, اللہ کی پارٹی کا کام کی پارٹی ہے, اس طرح سے دعائیں کی کال آتا ہے جو ہفتے میں اس کو پتہ ہوتا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اگر فیصلہ چاہتے ہو فیصلہ ہو گئی, یہ تمہارے ستر مارے گئے, یہ ستر تمہارے گرفتار ہو گئے, شکر چھوٹے تمہیں تمہاری ناؤ کر گئی اور کال کا فیصلہ تمہیں چاہیے. میں انسنتا ہوں اور وہ خیر الحکم, اگر باہر آ جاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. وہ انسان دو نہ ہو, اگر تم یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں, تو کریں گے تو بھائی تمہارے ساتھ جدت اور رسوائی کا معاملہ کریں گے. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت, اور تمہاری جمعیت, تمہاری تعداد, تمہاری جتھے تمہیں کچھ کام نہیں دیں گے اگر چاہے تم کتنی کثرت ان کی لے کر آ جاؤ. وان اللہ مع المؤمنین, اور بے شک اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. ایمان والے اگر واقعی ایمان والے ہوں, ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں, تو آج بھی اللہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں اس پر توجہ کرنے کی, انقلاب اجتماعی سطح پر یہ توبہ کرنے کی, اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.